أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اے رسولو کھاؤ اچھی اچھی چیزیں اور کام کرو اچھے اچھے، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو میں اسے خوب جاننے والا ہوں، اور یہ تمہارا طریقہ ایک ہی طریقہ ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تم اس سے ڈرتے رہو. پھر ان لوگوں نے اپنے اس دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. ہر گروہ اپنے پاس کی چیزوں پر خوش ہیں، تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے ان کی جہالت کے اندر ایک خاص وقت تک. کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو ان کو مال اور بیٹوں میں اضافہ کیے جا رہے ہیں، تو کیا ہم نیکیاں جلدی جلدی ان کو دے رہے ہیں؟ بلکہ وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئیں، اور یہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 56 تک کی آیات ہیں. پچھلے ہفتے بات چل رہی تھی آیت نمبر 51 سے متعلق، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے رسولو کھاؤ اچھی اچھی چیزیں اور کام کرو اچھے اچھے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں. اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم کی اس آیت میں خطاب کیا ہے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو، اور ان کے ذریعے سے پھر خطاب ہے ان کی امت کے لوگوں کو. اور اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو بھی نبی اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے، ان کو اور ان کی امت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ کلوا من الطیبات، کہ کھاؤ اچھی اچھی چیزیں. اور اگلا حکم یہ دیا گیا کہ واعملوا صالحا، اور اعمال صالحہ اختیار کرو، نیک کام کرو. اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں. تو یہ تین حکم ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتوں کو دیے ہیں، ان میں سے پہلا حکم ہے کھانے پینے کا، پھر دوسرا حکم ہے اعمال صالحہ کا، اور تیسرا حکم ہے اس بات کا کہ آدمی اللہ سبحانہ و تعالی پر یہ ایمان رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری باتوں کو سن رہا ہے، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں اسے اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اور جیسا کہ پچھلے ہفتے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کھانے پینے کا حکم پہلے دیا ہے اور اعمال صالحہ کا حکم بعد میں دیا ہے، اور اسی سے ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے یہ مسئلہ مستنبط فرمایا کہ فقہ جو ہے وہ مقدم ہے تصوف کے اوپر، اس لیے کہ کھانا پینا حلال ہوگا، اس کے بعد پھر باقی چیزیں اعمال صالحہ، ذکر ہے، اشغال ہے اور اوراد ہیں اور یہ چیزیں ہیں، یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا کھانا پینا یہ حلال ہو اور طیب ہو، اور یہ بات گزشتہ ہفتے عرض کی گئی تھی کہ طیب جو ہے وہ حلال سے بھی آگے چیز ہے، اور طیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ روحانی طور پر بھی بالکل طیب ہو، یعنی اس کو اس کے حرام ہونے میں کوئی اس کے حلال ہونے میں کوئی شک شبہ نہ ہو، اور اس کے اندر حرام کا کوئی ادنا سا شائبہ بھی نہ ہو۔ گویا طیب وہ حلال ہوگا کہ جو نہ حرام ہو، نہ مکروہ تحریمی ہو، اور نہ مکروہ تنزیہی ہو، یعنی اس کے اندر حرام کا کوئی شبہ نہ ہو۔ یہ تو ہے معنوی طور پر، اور ظاہری طور پر بھی یہ ہے کہ اس کے اندر جراثیم نہ ہو، اور مزید بات یہ ہے کہ وہ عمدہ قسم کی لذیذ نعمت ہو، تو ہر اعتبار سے وہ طیب ہونا چاہیے، شریعت کے اعتبار سے بھی، طب کے اعتبار سے بھی، اور جناب باورچی خانے اور آنکھوں کے دیکھنے کے اعتبار سے بھی، کہ عالم بھی اس کو کہتا ہو کہ بالکل یہ مال حلال طیب ہے، ڈاکٹر بھی طبیب بھی کہتے ہوں کہ بھائی اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، حلال طیب ہے، اور دیکھنے بھی لذیذ اور مزیدار ہو کہ آدمی مزے لے لے کر کھائے اور اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرے، جو لقمہ منہ میں رکھے دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالی سے کا شکر ادا کرے۔ اور پچھلے ہفتے یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ اگر عمدہ قسم کا کھانا بنا ہوا ہو اور آپ اس کو کھائیں تو بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر دل سے نکلتا ہے، اگر آدمی اپنے رب کو خالق، مالک اور معطی حقیقی سمجھتا ہو۔ لیکن اگر آپ اس عمدہ لذیذ غذا کے اندر پانی ملا کے یا خراب کر کے اس کو پھر کھائیں گے تو کھا تو لیں گے، صحت بھی شاید ٹھیک ہی رہے گی، لیکن وہ لذت اور وہ شکر آپ کے دل سے نہیں نکلے گا، نہ وہ لذت ملے گی اور نہ وہ شکر آپ کے دل سے نکلے گا جو مطلوب شرعی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے حکم دیا کھانے پینے کا، پھر اس کے بعد اعمال صالحہ کا، اور جو کھانے پینے کی چیز ہیں وہ حلال بھی ہونی چاہیے، طیب بھی ہونی چاہیے، اور حلال اور حرام یہ موضوع ہے فقہ کا، حلال اور حرام یہ موضوع ہے فقہ کا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں غذا کا ذکر کیا، عقل کا، یعنی حلال غذائیں کھاؤ، ایسی حلال غذائیں جو طیب ہیں، پاکیزہ ہیں، اور جو آدمی حلال غذا کا اہتمام کرے گا، طیب غذا کا اہتمام کرے گا، وہ اپنی پھر باقی قریب کی چیزوں کے بھی حلال اور طیب ہونے کا اہتمام کرے گا۔ آپ اگر بہت احتیاط کر رہے ہیں کہ کوئی حرام لقمہ آپ کے منہ میں نہ جائے، کوئی مکروہ ناپسندیدہ چیز میرے منہ میں نہ جائے، تو پھر آپ یہ بھی کوشش کریں گے کہ جو کپڑا میں نے پہنا ہوا ہے اور جو رومال میرے پاس ہے اور جو ٹوپی میرے پاس ہے وہ بھی حلال طیب ہو۔ کھانے کے ساتھ ساتھ پھر آدمی لباس کی، پھر لباس کے ساتھ ساتھ جو اور اس کے متعلقات ہیں، جوتے ہیں، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، سواری ہے، یا فون ہے استعمال کرنے کا، یا عینک ہے لگانے کی، ہر چیز کے اندر آدمی کو پھر اس بات کا اہتمام ہوگا کہ یہ چیز حلال ہو، طیب ہو، حرام نہ ہو، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کراہت نہ ہو، مشکوک نہ ہو یہ چیز۔ اور یہی موضوع ہے فقہ کا. اگر آپ فقہ کا سارا موضوع دیکھیں تو حلال حرام، حلال حرام، کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے، یہ ہے فقہ کا موضوع. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے عقل کا ذکر کیا اور اشارہ کر دیا کہ اگر عقل کو آپ یعنی کھانے پینے کو میں آپ احتیاط کرنا شروع کر دیں تو جو استعمال کی باقی چیزیں ہیں، لباس ہے، سواری ہے، مکان ہے، ان چیزوں کے اندر خود بخود احتیاط شروع ہو جائے گی. اور مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور ہم سب کے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر وہ بڑی کام کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، کہ جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آپ نے فرمایا جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک وہ چیز جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے. اب ظاہر ہے دونوں جبڑوں کے درمیان کیا ہے؟ منہ ہے، یعنی منہ میں نہ کوئی حرام چیز اندر جائے نہ کوئی حرام بات باہر آئے، کلمہ کفریہ نہ آئے، شرکیہ نہ آئے، تو جبڑے کی حفاظت، کوئی حرام چیز نہ اندر جائے نہ کوئی حرام چیز باہر آئے. تو اگر کوئی آدمی اس جبڑوں کے درمیان کی جگہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضمانت دے دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک تو آپ نے ذکر فرمایا کہ وہ چیز جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک فرمایا کہ وہ چیز جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، شرمگاہ، کہ نہ حرام چیز باہر آئے نہ حرام چیز اندر جائے. تو اگر آدمی اپنے منہ کی اور شرمگاہ کی حفاظت کر لے باقی سارا دین اس کے اوپر آسان ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب یہ گارنٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اب کسی اور گارنٹی کی کیا ضرورت رہ گئی؟ اگر کوئی آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے تو آسان گارنٹی، اس سے زیادہ آسان میرا نہیں خیال کہ کوئی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے ضمانت دے اس چیز کی جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے اور اس چیز کی جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو آدمی اپنے منہ کی حفاظت کر لے اور شرمگاہ کی حفاظت کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے لیے جنت کی ضمانت رکھی ہے، جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضمانت اور گارنٹی لی ہے. اب یہ منہ کا آپ نے ذکر فرمایا، اور ظاہر ہے کہ جب آدمی غذا کا اہتمام کرتا ہے تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جو باقی چیزیں ہیں، لباس ہے، سواری ہے، مکان ہے، وہ چیزیں آہستہ آہستہ خود بخود حلال طیب ہونی شروع ہو جاتی ہیں. یہ تو آیت کا پہلا حصہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، اور آگے فرمایا وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور کام کرو نیک. یعنی یہ دیکھ لو کہ کون سا کام صحیح ہے، کون سا کام غلط ہے، کون سا عمل صالح ہے، کون سا عمل غیر صالح ہے. اعمال صالحہ کو اختیار کرو. اور یہاں عمل صالح کا ذکر عقل بالطیبات کے بعد کیا، اشارہ کر دیا گیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نیک کام کرو تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے اپنی غذا کو ٹھیک کرو. جب کھانا پینا ٹھیک ہوگا تو اعمال صالحہ کا ظہور ہوگا. تو وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور کام کرو نیک، کھاؤ اچھی اچھی چیزیں اور کام کرو اچھے اچھے. اب یہ جو اعمال صالحہ ہیں یہ تصوف کی بنیاد ہیں. اگر کوئی آدمی تصوف کی طرف چلنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ فضائل کو حاصل کرے اور رذائل کو اپنے آپ سے دور کرے. پورے تصوف کا خلاصہ یہ ہے کہ فضائل کی طرف بڑھتا چلا جائے اور رذائل کو اپنے آپ سے دور کرتا چلا جائے. اتنا فرق ہے کہ چشتیہ کہتے ہیں پہلے رذائل دور کرو پھر فضائل کو حاصل کرو، نقشبندیہ کہتے ہیں کہ نہیں، فضائل کو اتنا بڑھاؤ کہ رذائل ختم ہی ہو جائیں. تو یہ طریقے میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن بہرحال سارے صوفیہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ تصوف کا حاصل یہ ہے کہ فضائل کو بڑھایا جائے، اعمال صالحہ میں اضافہ کیا جائے، اشراق ہے، چاشت ہے، ذکر اللہ ہے، تلاوت ہے، ان چیزوں میں اضافہ ہو، اور جو رذائل ہیں، تکبر ہے، عجب ہے، حسد ہے، ریا ہے، اور ان حب دنیا ہے، ان کو گھٹایا جائے اور ان کو اپنے جسم کے اندر سے اور دل کے اندر سے نکالا جائے۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور کام کرو نیک، اچھے اچھے۔ اور یہ جو شیخ کو کیوں اختیار کیا جاتا ہے، وہ بھی اسی لیے تاکہ وہ ہماری مدد کر سکے کہ کون سا عمل صالح کس وقت میں کرنا چاہیے، کیونکہ اعمال صالحہ کی اتنی لمبی چوڑی فہرست ہے جو سینکڑوں تک پہنچتی ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت میں ہم قرآن مجید بھی پڑھ سکتے ہیں، اس وقت میں درس قرآن بھی سن سکتے ہیں، اس وقت میں کوئی طالب علم بیٹھ کے بخاری شریف بھی پڑھ سکتا ہے، بخاری شریف بھی پڑھا سکتا ہے، ذکر اللہ بھی کر سکتا ہے، اسی وقت میں کوئی آدمی عیادت کرنے بھی جا سکتا ہے، اسی وقت میں کوئی آدمی تعزیت کرنے بھی جا سکتا ہے، اسی وقت میں کوئی آدمی رزق حلال کمانے بھی جا سکتا ہے۔ اتنے سارے فضائل ہیں، یہ فضیل ہے، سبحان اللہ بھی کہہ سکتا ہے، الحمدللہ بھی کہہ سکتا ہے، اللہ اکبر بھی کہہ سکتا ہے، درود شریف بھی کہہ سکتا ہے، ایک ہی وقت میں اتنی ساری فہرست ہے، جہاد بھی کر سکتا ہے، تبلیغ بھی کر سکتا ہے، تعلیم و تعلم بھی کر سکتا ہے۔ اب اتنے سارے فضائل میں بیک وقت آپ سب کو کر سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی بے حساب نعمتیں ہیں، آپ سارے پھل ایک وقت میں کھانا چاہے کھا سکتے، پیٹ خراب ہو جائے گا، آپ کی صحت جسمانی خراب ہو جائے گی، طیبات جو ہے وہ بھی طریقے سے کھانی پڑتی ہیں۔ اسی طرح اعمال صالحہ بھی ادھا دھند نہیں ہو سکتے، ادھا دھند کرو گے تو صحت روحانی خراب ہو جائے گی، جس طرح عقل طیبات اگر ادھا دھند ہوگا تو صحت جسمانی خراب ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر اعمال صالحہ ادھا دھند ہوں گے تو اس سے صحت روحانی خراب ہو جاتی ہے۔ تو شیخ بتاتا ہے کہ دیکھو اس وقت میں یہ کام کرنا بہتر ہے، یہ کام مقدم ہے، دوسرے کو مؤخر کرو، پھر یہ کام کرو، پھر یہ کام کرو، پھر یہ کام، اور اتنا کرو، اس سے زیادہ نہ کرنا، ورنہ صحت متاثر ہوگی، باقی جو اعمال صالحہ ہیں ان میں فرق آ جائے گا۔ تو یہ ساری کی ساری جو بحث ہوتی ہے یہ تصوف کے اندر ہوتی ہے، اور شیخ کی اسی لیے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو طریقے سے لے کر چلے کہ اعمال صالحہ کون کون سے اختیار کرنے ہیں اور کتنے کتنے اختیار کرنے ہیں۔ اور آپ نے صوفیہ کا وہ مشہور مقولہ سنا ہوگا کہ صوفیہ فرماتے ہیں، طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، کہ اللہ تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے ہیں جتنے مخلوق کے سانس، اللہ تعالی تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے ہیں جتنے مخلوق کے سانس۔ اب ظاہر ہے ہم سانس لے رہے ہیں، ہر آدمی اپنا سانس لے رہے ہیں، اتنے سارے سانس ہیں، اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے رستے بھی اتنے ہی ہیں، ہر آدمی کے لیے ایک رستہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کی ماں ہسپتال میں داخل ہے، وہ ماں کی خدمت کر رہا ہے، وہ جنت میں داخل ہو رہا ہے، دوسرا آدمی اذان دے رہا ہے، مؤذن ہے، تیسرا امام ہے، چوتھا درس قرآن دے رہا ہے، پانچواں درس حدیث پڑھا رہا ہے، کوئی جہاد میں مورچے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، یہ سب دین کے کام ہیں، دین کے مختلف شعبے ہیں، اور یہی تقسیم کار ہوتی ہے، اسی تقسیم کار کی بنا پر سارا کا سارا دین قائم ہوتا ہے۔ تو شیخ کی ضرورت اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ کس مرید کو کس راستے سے لے کر جانا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی پنساری کی دکان نہیں کہ ہر ایک کو ایک ہی نسخہ بتلا دیا، شیخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر مرید کے حالات کا جائزہ لے کر ہر ایک کے لیے نسخہ علیحدہ تجویز کرتا ہے، کسی کو تلاوت کے راستے سے لے کے جاتا ہے، کسی کو خدمت خلق کے راستے سے جنت تک پہنچا دیتا ہے، کسی کو ذکر اذکار کے ذریعے سے جنت میں پہنچا دیتا ہے، کسی کو پڑھنے پڑھانے کے ذریعے سے جنت میں پہنچا دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے ہیں جتنے مخلوق کے سانس۔ بس اتنی بات ہے، عمل صالح ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، سنت کے مطابق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، آدمی کرتا چلا جائے، جنت کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ اور چونکہ سارے کام انسان نہیں کر سکتا، سارے نیک کام انسان نہیں کر سکتا، اس لیے دوسرے شعبوں میں جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کو حقیر بھی نہیں سمجھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ بھائی میں یہ کام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ذریعے سے جنت عطا فرما دے، لیکن سب کو ادھر نہیں آنا چاہیے، کوئی کسی راستے سے دین کے اللہ کی طرف جا رہا ہے، کوئی کسی اور راستے کے ساتھ کے ذریعے سے جنت میں جا رہا ہے۔ تو اپنا کام کرتا جائے اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، کوئی تبلیغ میں لگا ہوا ہے، کوئی جہاد میں لگا ہوا ہے، کوئی تعلیم میں لگا ہوا ہے، کوئی مریضوں کی تیمارداری میں لگا ہوا ہے، کوئی ایٹم بم بنانے میں لگا ہوا ہے کافروں کے خلاف، کوئی اور کام کر رہا ہے۔ تو جو بھی کام نیک کام ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا، تو وہ عمل صالح۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو حکم کیا ہے؟ خاموش رہو۔ اب اس وقت میں اگر آپ تلاوت کرو گے تو مکروہ ہے، حالانکہ تلاوت کتنا اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن اگر امام کے پیچھے آپ نے حرکت شروع کر دی اور اپنی قراءت شروع کر دی تو یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اب وہاں خاموش رہنا ہی عبادت ہے، امام قراءت کر رہا ہے اس کو کرنے دو، تم مت کرو، تم خاموش رہو۔ تو یہ ہر آدمی کے لیے عمل صالح مختلف ہو سکتا ہے، مختلف حالات کے اعتبار سے یہ ساری باتیں بتائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر یہی باتیں علماء بتاتے ہیں اور یہی جو ہے مشائخ صوفیہ کرام رحمہم اللہ ہمیں بتاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلا حکم یہ دیا کہ کھاؤ اچھی اچھی چیزیں، دوسرا حکم یہ دیا کہ کام کرو اچھے اچھے نیک کام کرو، اور آگے تیسرا حکم یہ دیا کہ انی بما تعملون علیم، کہ بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو میں اسے خوب جاننے والا ہوں، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو میں اسے خوب جاننے والا ہوں۔ تو آدمی اس بات کا استحضار رکھے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اسی کو مراقبہ کہا جاتا ہے صوفیہ کے ہاں، اسی کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ پھر مراقبے کی بہت ساری قسمیں ہیں، مراقبہ رویت ہے کہ آدمی یہ دیکھ سوچے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا آدمی نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، یہ مراقبہ رویت ہے۔ اور یہاں یہ مراقبہ علم ہے، میرا رب جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا رب جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ مراقبہ قبر ہوتا ہے، آدمی اپنی قبر کو سوچے۔ لوگ سمجھتے ہیں مراقبے کا مطلب گردن جھکا کے بیٹھ جاؤ، تو خالی گردن جھکانا مراقبہ نہیں ہوتا، بلکہ گردن جھکا کر یا آنکھیں بند کر کے، بلکہ آنکھیں کھلی بھی رہے تو کوئی حرج نہیں، گردن اٹھی بھی رہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آدمی صحیح چیز سوچے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یا کر رہا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہونا ہے، وہ علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، وہ میری ساری باتیں جانتا ہے، میری ہر بات سن رہا ہے، انہو سمیع قریب مجیب الدعوات، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ وہ ایک شیخ کا قصہ مشہور ہے کہ وہ اپنے ایک مرید سے بڑی محبت کرتے تھے، حالانکہ دیکھنے کے اندر وہ مرید کوئی بہت زیادہ عبادت گزار نہیں تھا، جیسے نارمل مسلمان ہوتے ہیں تھوڑی بہت عبادت کر لی، لیکن شیخ کو اس سے محبت بہت تھی۔ باقی مرید جلتے تھے کہ جناب ہم تو اتنی محنتیں کر رہے ہیں اور شیخ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، شیخ کو بھی کچھ اندازہ ہو گیا۔ شیخ نے ایک دن امتحان لیا اور ہر ایک کو ایک ایک مرغی دی اور کہا کہ بھئی یہ مرغی ہے اور یہ چھری ہے، اس کو لے جاؤ اور کہیں شرعی طریقے سے ذبح کرو، لیکن اس طریقے سے ذبح کرنا کہ کوئی تمہیں نہ دیکھ رہا ہو، تنہائی میں، بالکل تنہائی تنہائی ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ چلے گئے مرید، اب سب مرید جو ہیں وہ مرغیاں ذبح کر کے لے آئے۔ کہا تم نے کہاں؟ کہ جی میں نے وہاں نیچے تہخانے میں جا کے۔ تو تم نے کہاں ذبح کی؟ میں نے فلاں چٹان کے پیچھے۔ تم نے کہاں؟ فلاں جگہ۔ وہ جس سے محبت کرتے تھے پھر وہ مرغی ایسے ہی زندہ ہی لے آیا۔ کہا کہ تم نے ذبح نہیں کی؟ کہا آپ ہی نے تو مجھے سکھایا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور آپ ہی نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ مرغی ایسی جگہ جا کر ذبح کرو کہ جہاں کوئی نہ تمہیں دیکھ رہا ہو، تو میں تو جہاں بھی جاتا ہوں مجھے تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ شیخ نے کہا یہی تو بات ہے جس کی وجہ سے میں اس سے محبت زیادہ کرتا ہوں۔ اب یہ دل کا عمل ہوتا ہے۔ اب ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے، ہم سب ہی نیک ہیں ماشاءاللہ، دیکھنے میں ہم سب ہی نیک ہیں، لیکن کس کے دل کی کیا کیفیت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا لا تزکو انفسکم ہوا اعلم بمن اتقا، اپنے آپ کا تزکیہ مت کرو، اپنے آپ کو پاک قرار مت دو، اللہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے، کس کے دل میں کتنا خدا کا خوف ہے، کس کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، اندر دل میں توحید کس درجے میں گھسی ہوئی ہے، اور کس درجے میں توحید کے انوار سے وہ منور ہے، اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جانتا ہے کہ آنکھ نے کہاں خیانت کی، اور اللہ جانتا ہے کہ سینوں میں کیا بات چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ بات کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری سب چیزوں کو جانتا ہے، یہ وہ بات ہے جس سے ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور صرف ایمان ہی مضبوط نہیں ہوتا بلکہ زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، لیٹا ہوا ہے، بستر پر تکلیف ہے، دوسرا بھی لیٹا ہوا ہے، لیکن ایک آدمی کو اپنے پروردگار کی رویت کا احساس، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کو جو ایک راحت دل کی نصیب ہوگی وہ کافر کو نصیب نہیں ہوگی۔ کافر تو ہر وقت اس پریشانی میں ہوگا کہ ڈاکٹر نے یہ کیا یا نہیں کیا اور کیا ہوگا، اور مومن جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جو کچھ تدبیر ہے کر لیں، لیکن اصل تو میرا پروردگار ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ سننے والا بھی ہے، قریب بھی ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور یہی مراقبہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے جانتا ہے، اسی سے گناہ بھی کم ہوتے ہیں، اسی سے گناہ بھی کم، رذائل کم ہوتے ہیں، اسی سے رذائل کم ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب یہ پتا ہوگا کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے، اگر میں نے اس میں لوگوں کو کے لیے دکھاوا کیا تو یہ نماز میرے منہ پہ مار دی جائے گی، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دلوں کی بات کو جاننے والا ہے، تو ریا بھی کم ہو جائے گا، تکبر بھی کم ہو جائے، بڑائی کس پہ کروں، پتہ نہیں ان میں سے کون مجھ سے افضل ہے، شاید سارے ہی مجھ سے افضل ہوں، مجھے اپنے گناہوں کا تو پتہ ہے لیکن دوسرے کے گناہوں کا تو مجھے علم نہیں ہے، تو یقینی طور پر میں زیادہ گناہگار ہوں، دوسرے لوگ بظاہر دیکھنے میں مجھ سے بہتر ہیں۔ تو یہ مراقبہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے گناہوں کو جانتا ہے، اللہ میری غلطیوں کو جانتا ہے، اس سے رذائل بھی دور ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وَعْمَلُوا صَالِحًا میں اگر فضائل کا اہتمام تھا تو انی بما تعملون علیم میں رذائل کے خاتمے کی طرف توجہ ہے، کہ اگر تم اپنے رذائل کو دور کرنا چاہتے ہو تو ہر وقت اس بات کا استحضار رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری چیزوں کو سب جاننے والا۔ اور اسی آیت سے فقہا اور علماء نے یہ فرمایا کہ اس میں رد ہے راہبوں کے اوپر اور جوگیوں کے اوپر۔ یہ جو عیسائی ہوتے ہیں جب یہ پادری بنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اب ہم شادی نہیں کریں گے، اب ہم جناب مکان نہیں بنائیں گے، اب ہم یہ ہم فلاں چیز نہیں کھائیں گے، ہم نیک لوگ ہیں، ہم فلاں چیز نہیں کھائیں گے، ہم شادی نہیں کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہی حال ہے کس کا؟ جوگیوں کا۔ ہندوؤں کے اندر جو جوگی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس کپڑے نہیں پہننا، مکان نہیں بنانا، شادی نہیں کرنی، جنگل میں رہنا ہے، ایک چادر اوپر بس کافی ہے۔ لیکن قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کھاؤ اچھی اچھی چیز، کسی چیز سے پرہیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت حاجی محمد شریف صاحب قدس اللہ سر، مجھے ان کی بات یاد آ گئی اس وقت، حضرت فرماتے تھے کوئی چیز مضر نہیں ہے، مضر صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے معصیت۔
ایسی عجیب بات حضرت نے فرمائی اور ایک مرتبہ سے زیادہ کئی مرتبہ فرمائے، فرمایا کوئی چیز مضر نہیں، نہ ہنسنا مضر ہے، نہ جناب کھانا پینا شادی کرنا مکان بنانا، کوئی چیز مضر نہیں ہے، مضر صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے معصیت، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے، وہ ہے مضر اور مصیبت. حضرت کا یہ مقول عجیب ہے کہ کوئی چیز مضر نہیں ہے، مضر صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے معصیت. تو انسان اگر معاصی سے بچتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اچھے کھانے پینے، اچھے پہننے اوڑھنے، کپڑے مکان، ان سب کی اجازت دی ہے. بلکہ اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر تو حکم دیا ہے، کھاؤ اچھی اچھی چیزیں، حکم ہے. اور حکم کم از کم وجوب کے لیے تو ہوگا ہی ہوگا، الامر للوجوب. تو یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو کھاؤ اچھی اچھی چیزیں، وعملوا صالحا، اور کام کرو اچھے اچھے، انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو میں خوب جانتا ہوں. تو آدمی کو اچھا کھانا پینا چاہیے، ہر وقت اعمال صالحہ کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں غلطیاں کروں گا چپکے چپکے تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور اگر میں چپکے چپکے نیکی کروں گا وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے. تو نیکی کر کے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے، اور کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈر کر فوراً توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اے رسولو کھاؤ اچھی اچھی چیزیں، کام کرو اچھے اچھے، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں. آگے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اور اہم اصولی بات ارشاد فرمائی، اور وہ یہ کہ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، کہ یہ تمہارا طریقہ ایک ہی طریقہ ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تو تم مجھ سے ڈرتے رہو. اس کو انہ بھی پڑھا گیا، انہ بھی پڑھا گیا، دونوں قراتیں ہیں. اور اس میں لفظ آیا ہے امت کا. امت جو ہے عام طور سے لوگوں کے اس گروہ کو یا اس جماعت کو کہا جاتا ہے جو کسی نبی کی پیروکار ہو، جیسے کہ ہم کہتے ہیں امت محمدیہ، امت اسلامیہ، تو امت مسلمہ. لیکن کبھی کبھار امت کا مطلب طریقے کے بھی آتا ہے، کبھی کبھار امت کا مطلب طریقے کے بھی آتا ہے. تو دونوں ترجمے یہاں ہو سکتے ہیں. اگر پہلا ترجمہ لیا جائے تو وہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب، محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے، اور انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ جتنے لوگ ہیں سب ایک ہی امت کے لوگ ہیں، جتنے لوگ ہیں ساری امتوں کے سب مل کر ایک ہی امت کے لوگ ہیں، کیونکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا عقیدہ ایک ہی ہوتا ہے. اور اگر امت کا معنی دین کے اور طریقے کے لیے جائیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، انا وجدنا آباءنا علی امت وانا علی آثارہم مقتدون، تو ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک طریقے پر پایا، ایک دین پر پایا، اور ہم اسی کی پیروی کرنے والے ہیں. تو اس آیت کے اندر امت کا معنی طریقے کے بھی ہیں. تو اگر طریقہ اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کو اختیار کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ہمارے استاد حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے، اور یہ ترجمہ کیا کہ تم سب کا طریقہ ایک ہی طریقہ ہے، تم سب کا دین ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تم مجھ سے ڈرو. اور یہ وہ بات ہے کہ جو سمجھنے کی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی تمام امتیں اور ان کے لائے ہوئے تمام ادیان کا عقیدہ ایک ہی ہے.
عقائد میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان سب کے عقائد ایک ہی ہیں. اور میں وہ درس میں یہ بات کہتا ہوں اور وہ ذرا آسان بھی ہے. عقائد جو ہیں وہ احکام نہیں ہیں، بلکہ عقائد جو ہیں وہ اخبار ہیں، خبریں ہیں. اللہ ایک ہے، تمام انبیاء برحق ہیں، جنت حق ہے، دوزخ برحق ہے، دوبارہ پیدا ہونا برحق ہے، حساب برحق ہے، میزان برحق ہے، ظاہر ہے سب عقائد ہیں. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ہم پڑھتے ہیں اللہ برحق ہے، وحدہ لا شریک له ہے، ملائکہ برحق ہے، انبیاء برحق ہیں، کتابیں برحق ہیں، یہ سب اخبار ہیں، خبر ہے. اور اخبار کے اندر نسخ جاری نہیں ہوتا. اخبار کے اندر اگر نسخ جاری ہوگا تو کسے بھی لازم آ جائے گا. اخبار کے اندر نسخ جاری نہیں ہوا کرتا، خبر ایک ہی ہوتی ہے، وہ اگر غلط ہوگی تو جھوٹی ہو جائے گی، اور جھوٹ تو محال ہے عقائد کے اندر. اس لیے چونکہ عقائد سارے کے سارے اخبار ہیں، خبریں ہیں، جو تو جو خبر حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی وہ بھی برحق تھی، اور جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، ساری خبریں ایک ہی ہیں. اور وہی خبریں ہیں جو عقائد ہیں. اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، تمام انبیاء برحق ہیں، ملائکہ برحق ہیں، یوم آخر برحق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے. تو یہ عقائد ہیں، یہ سب کے سب ایک ہے. تمام انبیاء کرام السلام کے عقائد ایک ہوتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں. اور اسی کو قرآن مجید میں ایک جگہ میں ارشاد فرمایا گیا، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. وہ سارے عقائد تھے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں متفق ہیں. اور اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء بنو علات ابوہم واحد و امہاتہم شتا، کہ انبیاء جو ہیں وہ سارے کے سارے بنو علات ہیں، ایک باپ کی اولاد ہے، باپ ایک ہے، مائیں مختلف ہیں. باپ ایک ہے، مائیں مختلف ہیں. مقصد کیا ہے؟ کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے عقائد ایک ہی جیسے، کوئی فرق نہیں ہے کسی کے عقیدے میں. جن جن چیزوں پر ایمان لانا حضرت نوح علیہ السلام ان کی امت کو ضروری تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی امت کے لوگوں کو ضروری تھا، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا اور ایمان لانا جن ضروری تھا، انہی چیزوں کو ماننا اور ان پر ایمان لانا ہمیں بھی ضروری ہے. کوئی فرق نہیں ہے، سب عقائد ایک ہی ہے. جب عقائد ایک ہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ یہ جو تمہارا طریقہ ہے، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ یہ تمہارا طریقہ ایک ہی طریقہ ہے. یعنی وہی طریقہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، وہی طریقہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، وہی طریقہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا. اور اللہ تعالیٰ کا کتنا ہم لوگوں پر احسان ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر مکمل ایمان رکھتے ہیں. عیسائی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی خاتم النبیین پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہودی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے. ہم وہ لوگ ہیں کہ جو الحمدللہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور ان کو بالکل اس وہی احترام اور وہی ان کو درجہ دیتے ہیں جو نبی آخر الزمان سیدنا احمد مصطفی محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لا نفرق بین احد من رسلہ, تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا عقیدہ ایک ہے, عقائد ایک ہی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اور بے شک تمہارا یہ طریقہ ایک ہی طریقہ ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ, اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو مجھ سے ڈرتے رہو. اب طریقہ تو ایک تھا, عقائد ایک تھے, لیکن بات کے عالم والوں نے کیا کیا, دین کے ٹکڑے کر لیے, کچھ کو مانا کچھ سے انکار کر دیا. اس کو قرآن نے اگلی آیت میں ذکر کیا کہ فتقطعوا امرهم بینہم زبورا, انہوں نے اپنے اس دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. کل حزب بما لدیہم فرحون, اور ہر گروہ کے لوگ اپنی چیز پر خوش ہیں. یہودی اپنی یہودیت پر خوش ہیں, عیسائی جو ہیں وہ اپنی عیسائیت پر خوش ہیں, اور جو دوسرے مسخ شدہ دین ہیں ان کے ماننے والے بدھ ہیں فلاں ہیں وہ اپنی چیزوں پر مست ہیں. کچھ کچھ تھوڑی تھوڑی ٹکڑے لیے ہوئے, کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیا ہوا ہے, کسی نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیا ہوا ہے, حالانکہ انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ سب پر ایمان لایا جائے. جیسا کہ الحمدللہ ہمیں یہ توفیق ہے مسلمانوں کو کہ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں, اور ساتھ ساتھ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ فتقطعوا امرهم بینهم زبرا, تو انہوں نے آپس میں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. تقطع تقطع یتقطع تقطعا قطع قطع کر لینا, ٹکڑے کر لینا. امرهم بینهم, اپنے معاملے کو یعنی اپنے دین کو آپس میں. زبرا زبورا, زبور کی بھی جمع ہو سکتی ہے. زبور کہتے ہیں کتاب کو, یعنی جو ان کو کتابیں دی گئی تھیں اس کا کچھ حصہ لے لیا کچھ حصے سے انکار کر دیا, تحریف جسے کہتے ہیں. اور یہ زبارا بھی ہو سکتا ہے, اور زبر جو ہے ٹکڑوں کو کہتے ہیں. آتونی زبر الحدید, سورۃ الکہف میں آتا ہے آتونی زبر الحدید. تو زبر جو ہے یہ زبور کی بھی جمع ہو سکتی ہے, تو زبور کہتے ہیں کتاب کو. اور یہ زبرہ کی بھی جمع ہو سکتی ہے, اور زبرہ کہتے ہیں ٹکڑے کو. مقصد قرآن کا یہ ہے کہ یہ جو کافر ہیں انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے. کسی نے صرف ایک نبی کو لے لیا, دوسرے نے صرف ایک نبی کو لے لیا, اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا, تو انہوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ, اور ہر گروہ کے لوگ اپنی چیز پر خوش ہیں. بدھ والے اپنی تعلیمات پر خوش ہیں, حالانکہ اس میں کچھ حصہ صحیح ہے, اکثر حصہ تحریف شدہ ہے. یہودی جو ہیں وہ اپنی تعلیمات پر خوش ہیں, حالانکہ اس میں کچھ حصہ صحیح ہے باقی غلط ہے. عیسائی جو ہیں وہ اپنی چیز پر خوش ہیں, حالانکہ اس میں بھی کچھ حصہ صحیح ہے باقی حصہ منسوخ ہو چکا ہے یا تحریف شدہ ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ کے لوگ اپنی چیزوں پر خوش ہیں. یعنی یہ مختلف ادیان کے لوگ ہیں, انہوں نے عقائد کو تقسیم کر دیا, دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, جو حصہ چاہا لے لیا اور دوسرے حصے کا یا انکار کر دیا یا اس میں تحریف کر دی. فتقطعوا امرهم بینهم زبورا, انہوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ کے لوگ اپنی چیزوں پر خوش ہیں. یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں, لیکن وہ ضمناً ہے, مقصودی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ جو پچھلی آیت ہے اور یہ جو اس وقت میں دوسری آیت ہے اس میں اس کا تعلق ہے عقائد سے. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ, اس کا تعلق بھی عقائد سے ہے. اور یہ جو آ رہا ہے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا, کہ ان لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کا تعلق بھی عقائد سے ہے، اور اس سے کافر قومیں مراد ہیں، یہودی، عیسائی، بودھ، فلاں فلاں. لیکن اس سے ضمنی طور پر ایک سبق ہمیں اپنے دین کے احکام میں بھی ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے دین اسلام کے بھی ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنے چاہیے. یہ آیت سے براہ راست تو مقصود نہیں ہے، لیکن ضمناً استنباط اس سے ہو سکتا ہے کہ جس طرح وہاں اصل عقائد ایک تھے، لیکن انہوں نے کچھ کو لے لیا، کچھ کو انکار کر دیا، کچھ میں تحریف کر دی، تو وہ تو غلط تھا، کفر تک بات پہنچ گئی. لیکن امت اسلامیہ میں لوگ اگر دین کے حصے وکھرے کر کے کچھ کچھ کو لے لیں گے اور باقی حصوں کو یا تو انکار کر دیں گے، یا باقی حصوں میں تعریف کر دیں گے، یا باقی حصوں کو بالکل نظر انداز کر دیں گے، یہ بھی غلط ہوگا. اب اگر کوئی آدمی صرف تصوف کو لے لے، فقہ کا نہ لے، تو اس میں امکان ہے کہ گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا. وہ کوئی آدمی فقہ کو تو لے لے مگر تصوف کو نہ لے، امکان ہے اس بات کا کہ وہ نام کا فقیہ ہوگا، حقیقت میں فقیہ نہیں ہوگا، اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوگا. مسائل تو اس کو معلوم ہوں گے مگر تصوف نہ ہونے کی وجہ سے خدا کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوگا. تو کچھ کو لے لینا، کسی نے تبلیغ کو لے لیا، کسی نے جہاد کو لے لیا، کسی نے فقہ کو لے لیا، کسی نے تصوف کو لے لیا، اگر یہ تقسیم کار کے طور پر ہو کہ میں سارے کام تو نہیں کر سکتا، ایک کام میں کر لوں باقی میرے بھائی کر لیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہترین بات ہے، اور یہی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ عملاً اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا آدمی کے سارے آکے آدمی سارے کام کر سکے. لیکن خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ خرابی وہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ آپ نے ایک کام لیا، باقی سب کو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، بس ہمیں سب کو مل کے وہ کام کرنے سے جو میں کر رہا ہوں. ارے بھائی، باقی لوگ بھی تو دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی فقہ کا کام کر رہا ہے، کوئی تصوف کا کام کر رہا ہے، کوئی تبلیغ کا کام کر رہا ہے، کوئی جہاد کا کام کر رہا ہے، کوئی رزق حلال کما رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اگر تقسیم کار کے طور پر دین کے شعبوں میں سے کوئی ایک شعبہ اختیار کر لے، ایک آدمی جو ہے وہ قرآن کی خدمت میں لگ گیا، دوسرا حدیث کی خدمت میں لگ گیا، تیسرے فقہ کی خدمت میں لگ گیا، کوئی تبلیغ کی خدمت میں لگ گیا، کوئی جہاد کی خدمت میں، اس میں کیا حرج ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ تاکہ دین کے تمام شعبے زندہ ہوں. خرابی وہاں سے پیدا ہوگی جب آپ کسی ایک شعبے میں لگے ہوئے ہوں اور باقی شعبے والوں کو یا حقیر سمجھیں یا ان کی خدمات کا انکار کرتے. بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی میں دین کا ایک کام کر رہا ہوں، میرے بھائی جو ہیں وہ دین کے دوسرے شعبوں کو زندہ کر رہے ہیں. البتہ غلطیاں نہ ہمیں کرنی چاہیے نہ غلطیاں ان کو کرنی چاہیے. قرآن مجید میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، سارا دین لو، جس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، جہاد بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، رزق حلال کمانا بھی ہے، مریضوں کی عیادت کرنا بھی ہے، تعزیت کرنا بھی ہے، اور پتہ نہیں کتنے دین کے شعبے ہیں جن کو شمار کرنا مشکل ہے. الایمان بضع و سبعون شعبۃ، اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ وادناہا اماطت الاذى عن الطریق، یہ بھی دین کا شعبہ ہے، راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی دین کا، جس شعبے میں دین کی خدمت کی توفیق ہو جائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور دوسرے ہمارے بھائی جو دین کے دوسرے شعبے میں کام کر رہے ہیں، ان کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، نہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ تم اپنا کام چھوڑ کے ہمارے پاس آ جاؤ. ارے بھائی وہ بھی تو ہمارا کام کر رہے ہیں، ہم ان کا کام کر رہے ہیں، وہ ہمارا کام کر رہے ہیں، ہم سب مل مل کے بھائی بھائی ہیں، تاکہ اسلام کے تمام شعبے اور دین کے تمام شعبوں کا احیاء ہو. اور اپنی ہی چیز پر خوش ہو جانا اور یہ سمجھنا کہ ہم تو ٹھیک ہیں باقی سارے ہی غلط ہیں، یہ غلط ہے. قرآن نے یہاں بھی یہی بات فرمائی کہ فتقطعوا امرهم بینهم زبورا، انہوں نے اپنے معاملات کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر گروہ کے لوگ اپنی چیز پر خوش ہیں، جو ان کے پاس ہے اس پر خوش ہیں. تو ٹھیک ہے خوش ہونا اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ ہمیں اچھی چیز ملی ہوئی ہے، لیکن باقی تمام شعبوں کا انکار کر دینا یا دوسرے شعبوں کو حقیر سمجھنا یا دوسرے شعبوں میں جو لوگ دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کو برا سمجھنا بہت غلط بات ہے. ایک آدمی بخاری شریف پڑھا رہا ہے، ایک آدمی نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے، وہ بھی دین کا کام، یہ بھی دین کا کام ہے. یہ جو بخاری شریف پڑھا رہا ہے، جن بچوں کو پڑھا رہا ہے، جن لڑکوں کو پڑھا رہا ہے، وہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے نورانی قاعدہ پڑھا ہوا ہے. اگر وہ نورانی قاعدہ والا ان کو نورانی قاعدہ نہ پڑھاتا تو کہاں سے یہ قرآن حدیث پڑھتے؟ تو یہ سمجھنا کہ ہم ہی دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی دوسرا آدمی دین کا کام نہیں کر رہا، یا دوسرے شعبوں کو حقیر سمجھنا، یہ بڑی سخت غلطی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اب وقت ختم ہو رہا ہے، تو یہ آج تین ہی آیتیں ہوئیں، لیکن تینوں کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کھاؤ اچھی اچھی چیزیں، کام کرو اچھے اچھے. انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کر رہے ہو بے شک میں اسے خوب جاننے والا ہوں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور یہ تمہارا طریقہ ایک ہی طریقہ ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تم اس سے ڈرتے رہو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، ان لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے لوگ اپنی چیزوں پر خوش ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. باقی دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا ارحم الراحمين ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی بھی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن و سنت پر اپنی رضا کے مطابق صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں دین کے تمام شعبوں کو زندہ کرنے کی، زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین ہمیں اسلام میں پورا پورا داخل فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله يا ارحم الراحمين ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما، ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، رزق کی تنگی دور فرما، ہم سب کو رزق حلال بابرکت عطا فرما. جن کے مکان نہیں ہے یا اللہ ذاتی مکان عطا فرما. یا اللہ جن کو اولاد کی ضرورت اولاد عطا فرما. یا اللہ دنیا آخرت کی نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرما، ان پر ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما. اللہم اجعلنا شاکرین لنعمتک مسنین بها قابلیها واتم علینا. اللهم اجعلنا شاکرین لنعمتک مسنین بها قابلیها واتمها علینا. اللهم اجعلنا شاکرین لنعمتک مسنین بها قابلیها واتمها علینا. اللهم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.